بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد العلماء الكرام گرامی قدر سامعین سپاہ صحابہ بہاول پور کے عزیز جیالے نوجوانوں بہت مدت بعد آپ اولاد سے آپ کی اس عظیم جامع مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ساتھ ہی یہ درخواست بھی کروں گا کہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا بھی کیجیے کہ وہ ذات مجھے سچ کہنے کی توفیق بخشے. سچ کہنے اور سننے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اصحاب رسول کی مدح کو عام کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے. چاہے اس کام میں ہمارا مال لگ جائے اولاد لگ جائے گھر بار ویران ہو جائے حتیٰ کہ ہمیں اصحاب رسول کی آبرو کے تحفظ کے لیے تختہ دار تک جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے. میری یہ الفاظ ناز مقررانہ مبلغانہ خطیبانہ شولہ نوائی نہیں, میں دل کی عطا گہرائی سے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں. مجھے اپنی قبر معلوم ہے, مجھے مرنا یاد ہے. میں قدم کوئی ایسا لفظ جذبات میں آ کر بھی زبان سے کہنا جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ جس لفظ کے ساتھ میرا دل اتفاق نہ رکھتا. میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے یا اب تک کیا ہے وہ دل کے ساتھ پہلے مشورہ کر کے غور کر کے وہ الفاظ کہے اور آئندہ بھی یہی عزائیں. اگر دل انکار کرتا ہوں اور زبان اقرار کرتی ہوں تو میں اسے ایمان نہیں سمجھتا, نہ آپ سمجھتے ہوں گے نہ سمجھنا چاہیے, بلکہ منافقت یہی ہے کہ زبان کچھ کہتی ہو دل کچھ کہتا اور وہ کوئی خطابت نہیں, وہ کوئی تبلیغ نہیں, جس میں زبان اور ہو دل ہو، اور نہ ہی میں اس کے اثرات سمجھتا ہوں نہ ہی اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. بہتر نتائج کیا کر انسان طرف کو رکھے تو پھر اسے دل کو اپنی زبان کے ساتھ متفق کر لینا چاہیے. تو امید ہے کہ اس کی تمنا کے مطابق نتائج برآمد ہو جائیں گے، اور اگر دل نے زبان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تو وقتی جذبات ابھارے جا سکتے ہیں لیکن ان سے بہتر نتائج برآمد نہیں کیے جا سکتے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اصحاب رسول کی مذہب کو عام کرنے کے لیے اور ان پر تبرے بازی کو روکنے کے لیے ہمیں تختہ دار تک جانا پڑے تو ہمیں اس کے لیے تیاری کر لینا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ موت کا مالک ہم نے ایک ہی سمجھا ہوا ہے، ایک ہی کو یقین کیا ہوا ہے. اگر میں موت کے مالک کئی مانتا ہوں تو میرے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میرے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایمان اس کا نام میرے کہ موت کا مالک ایک ذات کو مانا جائے اور اس پہ یقین کیا جائے کہ جتنے دن زندگی کے اللہ نے لکھے ہیں ان ایام سے ایک لمحہ بھی دنیا کی کوئی قوت کم نہیں کر سکتی، ایک لمحہ بھی. اور اس یقین کے ساتھ کہ رب العزت نے جس قسم کی موت لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، جس جگہ لکھی ہے اور جس طرح کی لکھی ہے، اسی جگہ آئے گی، اسی طرح کی آئے گی، اور اسی وقت اور اسی گھڑی اور اسی دن اور اسی لمحہ میں آئے گی جس میں اس ذات نے لکھ دی ہے. اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. جب یہ عزم ہے، جب یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، تو پھر اس پختہ یقین کے ساتھ اگر ہم کام کرتے ہیں اور یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہماری جان بھی لگ جائے اور اصحاب رسول پر ملک میں تبرہ بند ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، موت تو باہر آ جاتی. اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا، موت کبھی نہ آنا ہوتی، تب بھی شاید سوچا جا سکتا کہ ہم ایسی راہ کیوں اختیار کریں کہ جس راہ پر چل کر ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہم وہ راہ کیوں نہ اختیار کر لیں کہ جس راہ پر چلتے ہوئے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن جب ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس میں ختم ہونا ہے، تو پھر ہم وہ راہ کیوں نہ اختیار کریں کہ جس راہ پر چل کر ہماری موت کام کی موت بن جائے، ہمارا مرنا کام کا مرنا بن جائے، ہماری موت پر آسمان روئے، ہماری موت پر درختوں کے پتے روئیں، ہماری موت پر زمین آئیں بھرے، ہماری موت پر دنیا دھاڑے مار کے کیوں نہ روئے، ہم پھر وہ راستہ کیوں اختیار کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد کون ہماری قبر پہ جوتے مارے. سامعین محترم، زندگی کا کوئی علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور میری دوبارہ ملاقات نہ ہو, میں کیا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. نہ آپ کو یقین ہے ہم کب تک زندہ ہیں, نہ مجھے یقین ہے میں کب تک زندہ ہوں. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے دن ہم زندہ ہیں وہ دن ہمیں کسی کام پہ لگا لینے چاہیے, انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس پرفتن دور میں سمجھتا ہوں اصحاب رسول کی مدح کو عام کرنا اور ان کے دشمنان کے منہ میں لگام دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. لوگ آپ کو شرارتی کہیں تو یہ کب کسی کو نہیں کہا گیا, لوگ آپ کو کتنا کہیں تو یہ لقب کب کسی کو نہیں دیا گیا, لوگ آپ کو فسادی کہیں تو یہ لقب کب کسی کو نہیں دیا گیا. میں کس کھیت کی مولی اور گاجر ہوں, یہ الفاظ تو دشمنان دین نے غریبوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں جو پیرائشی معصوم تھے, جن میں کوئی جرم نہیں تھا. میں تو خطاؤں کا پتلا ہوں, میں تو بھرپور گناہ لیے پھر رہا ہوں. اگر مجھے کہہ دیا جائے تو کون سی تعجب کی بات ہے, اس سے بڑے بڑے الفاظ دشمنان دین نے کفار نے ان معصوم شخصیات کو کہے کہ جن کے متعلق گناہ کا تصور کرنا بھی کفر ہے, انہیں شرارتی کہا گئے, انہیں قذاب کہا گئے, انہیں مجنون اور شاعر کہا گئے, انہیں گالیاں دی گئی, ان پہ تبرہ کیا گئے, ان پہ پتھر برسائے گئے, ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, ان کی راہ روکی گئی ہے, انہیں گھر سے نکالا گیا ہے, انہیں وطن سے بے وطن کیا گیا, انہیں پریشان کیا گیا, ان کے ساتھیوں کی کھالیں کھینچی گئی ہیں. یہ کب کسی کو نہیں کہا گیا. اگر یہ تمنا لے کر ہم میدان میں نکلتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہر کوئی ہماری تعریف کرے, تو اس سے بڑی حماقت شاید کائنات میں کوئی نہیں ہوگی. یہ کمی نہیں ہوگا. کچھ لوگ آپ کی مذمت کریں گے, کچھ آپ کی مدح کریں گے. پھر خصوصیت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق نواز کس طرح یہ تمنا رکھتا ہے کہ سب لوگ میری تعریف کریں, جب میں اس ذات کا نام لیتا ہوں جسے رسول نے صدیق اکبر کے لقب سے یاد کی ہے, جب میں اس کا نام لے رہا ہوں تو کیا میری نگاہ میں یہ نہیں ہے کہ جسے رسول نے صدیق اکبر کہا تھا, جب اس کو گالی دینے سے بدبخت بات نہیں آیا تو میری تعریف کب کرے گا؟ میں یہ سمجھنا لے کہ کیسے پھرتا رہوں کہ میری تعریف ہوگی. جب اس ذات کو 14 صدی بیتتی ہے اور آج تک پر فطرت لوگ اسے معاف نہیں کر رہی, تو یہ میں اس کا نام لینا چھوڑ دوں گا یا مجھے گالیاں دی جائیں گی, مجھ پہ تبرہ کیا جائے گا, مجھے برا بھلا کہا جائے گا, سب کچھ ہوگا. لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اپنی لائنوں پہ چلنا ہے, ہمیں اپنی راہ پہ چلتے رہنا ہے اور تسلسل کے ساتھ چلنے. میں نے متعدد مقامات پر کہا ہے اور آج آپ کے اس عظیم شہر میں بھی کہنا چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ سوائے صحابہ کے کارکنوں سے کہ پھر سوچ لو, پھر سوچ لو. ہماری راہ کانٹوں کی راہ ہے, ہماری راہ کڑی کی راہ ہے, ہماری راہ بیڑی کی راہ ہے, ہماری راہ جیل کی راہ ہے, ہماری راہ مشکلات کی راہ ہے, ہماری راہ مصائب کی راہ ہے, ہماری راہ مار کھانے کی راہ ہے. لیکن اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تم نے ان مشکلات کو جھیل لیا تو ایک دن وہ ضرور لا کے ہم چھوڑیں گے کہ پاکستان کی زمین پر کسی زبان میں سکت نہیں رہے گی جو پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کر سکے. سچ کہا ہے کسی نے, محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ. ڈاکو اس وقت ڈاکا مارتا جب گھر میں مرد نہ ہوتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا. ڈاکو اس وقت ڈاکا ڈالتا جب گھر میں خواتین ہوتی تو دکھ نہ ہوتا. گھر میں مرد ہو, جرت مند ہو, قوت رکھتا ہو اور پھر ڈاکا پڑ جائے, تعجب ہے. صرف تعجب نہیں, شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ پھر یہ مرد کس لیے, اس کی قوت اور طاقت کس لیے, اور اس کی وہ قوت اور طاقت کب کام آئے گی, یہ کس دن اپنی قوت سے کام لے گا. اگر اس نے کھاٹی ساری دولت لٹتی ہوئی دیکھنا ہے تو یہ کب آخر اس قوت کو بروئے کار لائے گا. بلکہ ایک قدم اور آگے چل کے کہتا ہوں, اگر آبرو لٹتی اور مرد نہ ہوتا تو دکھ کم ہوتا, عزت لٹتی اور مرد نہ ہوتا تو دکھ کم ہوتا. لیکن مرد بھی ہو, جرت مند بھی ہو, قوت بھی رکھتا ہو اور پھر عزت لٹ جائے تو آپ بتنا ہے پھر بے غیرت کسے کہا جائے. یہ آپ کو سوچنا ہے, گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہے, سنگت میں جا کے سوچنا ہے, گھر بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے یا نہیں ہے, ہمارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے. ہم اقلیت میں ہو کے تو شاید دکھ نہ لگتا کہ ہم کمزور ہیں, دشمن اکثریت میں ہوتا ہم اقلیت میں ہوتے تو غم نہ لگتا. لیکن اکثریت کے باوجود ایک مٹھی بھر دشمن آج اصحاب رسول کی بیٹیوں کو معاف نہ کرے تو مجھے بتلائیے پھر بے غیرتی کی تاریخ کیا ہے. ہم کون لوگ ہیں, ہم اپنے متعلق کیا سمجھیں, آپ کو اپنے متعلق کیا سمجھنا چاہیے, اور پھر ہم کیا اسی طرح کی زندگی گزارتے چلے جائیں یا کبھی اپنی لائن تبدیل کریں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ملک میں اصحاب رسول کو کتنی گالی دی جاتی ہے اور اس گالی کی روک تھام کے لیے حکومت نے کیا کیا یا آپ نے حکومت سے کیا کرایا ہے. 40 سال گزر گئے, پاکستان کو گر ہوئے, لیکن 40 سال کے طویل عرصے میں ہم پاکستان کے کسی شہر کا کہ جس شہر کا نام کسی ہندو کے نام پہ رکھا گیا تھا, کسی سکھ کے نام پہ رکھا گیا تھا, ہم اس شہر کا نام کسی بھی صحابی کے نام پہ نہیں رکھوا سکے. بلکہ اگر ہم کہتے تو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے کل پرزے جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے پھر قواعد پھیلتی ہے, تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک طبقہ صحابہ کو دین اور ایمان مانتا ہے اور ایک طبقہ ان کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا ہے, تو جو طبقہ نہیں رکھتا ان کی رعایت کرتے ہوئے کسی شہر کا نام صحابی کے نام پہ رکھنے کو فرقہ واریت جو کہا جا رہا ہے, جبکہ شہر کا نام ہندو کے نام پر ہے, اس شہر کا نام کسی سکھ کے نام پر ہے, اس شہر کا نام کسی عیسائی کے نام پر ہے, تو عیسائی کا نام جو طبقہ برداشت کر رہا ہے, سکھ کا نام جو طبقہ برداشت کر رہا ہے, ہندو کا نام جو طبقہ برداشت کر رہا ہے, اور وہی طبقہ اس شہر کا نام صدیق کے نام پہ برداشت نہیں کرتا, عمر کے نام پہ برداشت نہیں کرتا, عثمان کے نام پہ برداشت نہیں کرتا, تو مجھے میری حکومت بتلایا تو صحیح کہ جو صدیق کا نام برداشت نہیں کر رہا اور سکھ کا نام برداشت کر رہا ہے یہ بدبخت مسلمان ہے یا کافر ہے. میں پوری گہرائی میں اتر کے بات نہیں کر رہا, بڑی سادہ بات کر رہا ہوں, میں صاف اور ستھری بات کر رہا ہوں کہ تم بتاؤ, توبہ کا ایک شرم برداشت ہے لیکن
ہم کاواز کیوں برداشت نہیں؟ نیت کمری برداشت ہے لیکن صدیق آواز کیوں برداشت نہیں؟ وجہ بتلائی تو پھر جو شخص ہندو کے نام کی خوش ہے اور نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کے نام کی خوش نہیں ہے تو مجھے قائل کیا جائے کہ میں اس کو مسلمان کیسے تسلیم کروں؟ اس میں اسلام کی رمت کہاں باقی ہے؟ اس کے اسلام کے آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ کیا ضمانت ہے آپ کے پاس اس کے مسلمان ہونے کی کہ جو ایک سکھ کو برداشت کرتا ہے لیکن اس کی جگہ پہ ہم بس ایک صحابی کے نام کو برداشت نہیں کر رہا؟ اور ساتھ کے میں یہ بھی کہنا چاہتا کہ اگر اس نے اس حد تک تاج سنے کہ وہ پیغمبر کے صحابی کے نام کو برداشت نہیں کرتا تو بے خیرت ہم ہے کہ ہم اس کا ناک اپنے دروازے پہ برداشت کریں، ہم اس کا رقص اپنے دروازے پہ برداشت کریں، ہم اس کی تمام مذہبی رسومات کو اپنے دروازے پہ برداشت کریں، اور پھر ہمیں سبق دیا جائے کہ فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے، بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا چاہیے۔ میں آج یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے بازار میں کوئی کتبہ لگا دیں اور اس کتبے پر آپ کسی ہندو کا نام تجویز کر کے لکھ دیں، کسی سکھ کا نام لکھ دیں، کوئی عنوان دے کے آپ کا پر لٹکا دیں، اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس پر عمر کا نام رکھ دیا ہے، اعتراض ہوگا تو اتارو تو ہم یہاں سے جلوس لے جائیں گے، ورنہ نہیں جاتے ہیں۔ جو صحابی کے نام کو برداشت نہیں کرتا وہ بلندی پہ کپڑا لٹکا ہوا ہے، وہ نیچے سے گزرنا نہیں چاہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے، اس کی غیرت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ نام کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہتا، تیری غیرت کا عالم یہ ہے کہ تو عزیز بچی اس بدبخت کا نکالنے دیتا ہے؟ مجھے قائل کر دو میں پاگل ہو گیا ہوں تو مجھے کسی اسپتال میں داخل کرا دو، لیکن دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں۔ اس کی یہ ہے اور آپ کی یہ ہے، وہ نام تک کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ ان کے جنازے پہ کھڑے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ مغفر لحینا و میتنا، اس بدبخت کے لیے مغفرت کی دعا جس کی خلیص زبان ساری زندگی پیغمبر کی آبرو پہ برستی رہی ہے، کیا ایسا پیغمبر کی آبرو نہیں ساری زندگی پیغمبر کے لباس کو گالی دیتی رہی ہے؟ آج وہی مدور زبان والا چہرہ اور تال اور مرور وجود سامنے ہے اور تو بڑی بے غیرتی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ مغفر لحینا و میتنا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، قابل احترام سنی مسلمانوں، ہمیں قائل کرو، یقین جانی میں بہت پریشان ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میرے بس سے باہر ہے یہ کیفیت۔ کیوں نہیں سمجھتی میری قوم اتنا واضح موقع، اسے کیا تکلیف ہے، اس کی مجبوری کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، یہ بات مانتی کیوں نہیں؟ پولیس میں ایج پیٹ ہے تو تب ہمیں بتلاؤ، کوئی دلائل میں کمزوری ہے تب بتلاؤ، بات سمجھا نہیں سکتے ہیں تب بتلاؤ، اپنا شکوہ تو کرو کہ ہمیں یہ تکلیف دے رہی ہے چیز، تاکہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر بات سمجھتے بھی ہو، دلائل کی سمجھ آتی، تمہارا دل بھی مانتا اور اقرار کرتا ہے، پھر ہم نے میدان میں ساتھ کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ بتلائی۔ اگر آپ معذرت کے ساتھ مجھے اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ جس شخص نے آج تک ابو بکر کے حق میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا, تیری خیرت کیسے گوارا کرتی ہے اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کرنے؟ یہ بھی تو مطلب, یہ تو میرے سامنے جناب کی حیرت آئی کہ گزشتہ الیکشن ہم نے لڑا تھا, اس نے ووٹ نہیں دیا, اب یہ لڑ رہا ہے ہم نہیں دیں گے. یہ تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے, یہ دلیل بھی آپ کو سمجھ آتی ہے, یہاں آپ غیرت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس نے آج تک ابو بکر کو ووٹ نہیں دیا میں اسے کیوں دوں؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنگل میں نہیں کھڑا, شہر میں کھڑا ہوں, پڑھے لکھے طبقے میں کھڑا ہوں. آپ ابو بکر کو پھر آخری کا مانتے ہیں بلند آواز سے, اقدار تھے اس منصب کے یا نہیں تھے؟ اونچی آواز سے, جس نے آج تک انہیں اس منصب کا حقدار نہیں سمجھا اس نے ابو بکر کے ہاتھ میں ووٹ دیا ہے. اونچی آواز سے, تو جو ابو بکر جیسی عظیم ہستی کو اپنے ووٹ کا حقدار نہیں سمجھتا ہے کہاں مر گئی ہے؟ کیونکہ اس گئی ماں درد اور تحرات کا تک کافر کو اپنے ووٹ کا حقدار سمجھتا ہے. میں بکر ہوں شہباز شیخ صاحب کیا کہہ رہا ہوں, ابو بکر کی خلافت پر اجماع ہے, ابو بکر کی خلافت پر امت کا اتفاق ہے, ابو بکر کی امامت پر نبی کے تمام صحابہ متفق ہیں. لہذا جو شخص جو جماعت جو شخص ابو بکر کی امامت خلافت کی قائم نہیں ہے وہ جماعت ہو تب کافر ہے, سخت ہو تب کافر ہے, گرا ہو تب کافر ہے. اگر میری یہ بات غیر معقول ہو رد کر دی, نہ مانی, آپ کو حق ہے, لیکن اگر معقول ہے تو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ یہ ماننی چاہیے, اگر غیر معقول ہے تو رد کر دی, لیکن دلیل کے ساتھ رکھ کر, ضد میں آ کر نہیں, انعاد میں آ کر نہیں, ذاتی مفادات میں آ کر نہیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ بارش میں نہیں بیٹھ سکتے تو گولیوں کی بارش میں کیسے کھڑے ہو؟ کہ بارش جتنی تیز برستی ہے اللہ کی رحمت ہے, وہ برستی رہے گی ہم بھی برستے رہیں گے, نہ آپ اٹھے نہ میں جاتا, ٹھیک ہے؟ پھر اٹھنا نہیں اٹھیں گے, نہیں وعدہ کریں ہاتھ کھڑا کر کے نہیں. نام ان شخصیات کا لے رہے ہیں, ہم تذکرہ ان شخصیات کا کر رہے ہیں جو اس بارش میں نہیں تیروں کی بارش میں جمے رہے ہیں. ہم ان کے نام لے لائے جو اس بارش میں نہیں تلواروں کی بارش میں جمے رہے ہیں, اور یہ ناز مبالغہ نہیں حقائق ہے. لوگ چاہیے چودہ صدی پہلے لوٹ چاہیے, آپ تو پیغمبر کی جماعت بدر میں تیروں کی بارش میں کھڑی نظر آئے گی, آپ تو نبی کی جماعت اوہد میں تیروں کی بارش میں کھڑی نظر آئے گی. جس کی آپ نام لے رہے اگر وہ جماعت تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہے تو کیا آپ اس بارش میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتی؟ اگر آج ہم اس سردی اور بارش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کل ہم کسی اور مشکل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. سامنے نگرانی قدر بات یاد آئے کہتا جاؤں, شاہ اسماعیل شہید جس نے لہو کے آخری قطرات بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں بہا دیے, ننگے پاؤں مسجد سورج کے سین میں گرمی گرمی کے موسم میں دوڑا کرتے تھے ننگے پاؤں، این دوپہر کو مسجد کے سین میں جب انتہائی گرم ہوتا تھا دوڑتے، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو، فرمایا کرتے کہ میں ٹریننگ لے رہا ہوں کہ کل اگر میدان جہاد میں مجھے اسی طرح گرم زمین پر ننگے پاؤں دوڑنا پڑے دشمن کے پیچھے تو مجھے اس وقت دقت نہ ہو. جن لوگوں نے کام کیے ان نے آسانی کے ساتھ کام نہیں کیا، ان نے اپنی تیاری کی ہے پہلے. میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ کہیں آپ بارش سے ڈر کر بھاگ نہ جائیں، بارش میں کپڑے بھیگیں گے تو میرے اور آپ کے برابر، ٹھیک ہے نہیں؟ سار اسلام کے دور نے چین کے ساتھ صحابہ کا نام نہیں لینے دیا، اب تو بقول کسی کے اسلام کا دور نہیں ہے، یا بقول میرے کہنے کہ اب تو اسلام کا دور نہیں ہے. اس دور میں اگر کوئی آزادی کے ساتھ دین نہ بیان کرنے دے تو کیا تاج، جب اسلام کے دور میں نہیں کسی نے کرنے دیا تو اب کوئی نہیں کرنے دے گا تو تعجب تو نہیں نا، کیا خیال ہے؟ آہستہ بولتے ہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سارا سفر طے کر چکے ہیں، آسانی کے ساتھ بھی اب ہماری راہ نہیں رکتی ہے، ہماری راہ روکنے کے لیے بھی پہلے بیسیوں مرتبہ اب حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ آسانی کے ساتھ نہیں رکتی ہے، سفر ہم طے کر گئے اور کچھ طے کریں گے انشاءاللہ. من جدہ واجدہ، انسان محنت کرتا جائے کرتا جائے تو کہیں تو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، انشاءاللہ ہم منزل پہ پہنچیں گے. کیا منزل ہے ہماری معلوم ہے آپ کو؟ جی ہماری منزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین میں یہ درج کروائیں گے کہ آج کے بعد اصحاب رسول پر پاکستان میں تبرع نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ہوگا تو ملزم بلا تاخیر گرفتار کیا جائے گا اور اس وقت تک جیل میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی سچی توبہ کی یقین دہانی نہ کرا دے، اور اگر وہ توبہ کر کے یقین دہانی نہیں کرائے گا تو اس وقت تک جیل میں رہے گا حتیٰ کہ اسے جیل کے اندر موت آ جائے. یہ وہ سزا ہے گستاخ اصحاب رسول کی جو اللہ نے اپنے تیمیہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں تجویز کی ہے، اور سپاہ صحابہ اسی سزا کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنوانا چاہتی ہے. میں نے الیکشن اسی غرض کے لیے لڑا تھا اور الحمدللہ مایوس نہیں ہوا ہوں، اس مرتبہ میں صحیح آئندہ صحیح. میری تمنا خواہش ہے کہ میں اسمبلی میں یہ مسئلہ زیر بحث لاؤں گا، تمنا ہے. میں نے بہت سفر طے کر لیا ہے، ایک غریب آدمی ہونے کے باوجود میں نے ارب پتی خاندانوں کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے 39,000 ووٹ حاصل کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر نظریات کی محنت کی جائے تو قوم سمجھتی ہے ساتھ دیتی ہے. اور مایوسی نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے ایک ساتھی نے وہاں جنگ میں بڑی اچھی بات کہی، چونکہ وہ فائدے مند ہے اس لیے آپ کے سامنے بھی نقل کرتا ہوں. ایک راستے نے تانا دیا کہ تم پھر الیکشن تو نہیں جیت سکی ہو نا، اس نوجوان نے سپاہ صحابہ کا تیار شدہ نوجوان ہے، اس نے جواب میں کہا میں کوئی کم نہیں، ہم قتل نہیں ہارے جیتے ہیں. وہ کہتا ہے جیتے کیسے ہو، اسمبلی میں تو نہیں پہنچ سکے مولوی صاحب. کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد ضرور تھا اسمبلی میں جائیں، لیکن صرف یہی مقصد نہیں تھا، اگر صرف یہی ہوتا ہم مایوس ہوتے. اس نے کہا پھر مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ہمیں خود اتنا گمان نہیں تھا، ہمیں تو اب اپنی حیثیت معلوم ہوئی کہ ہم کیا ہیں. وہ پوچھتے کیسے حیثیت معلوم ہوئی؟ اس نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ صرف جنگ میں ایک حلقے میں 39,000 ووٹ نے آپ کے کفر پر دستخط کیے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس کو قابل ہیں. یقین جانیے
جسے لوگوں نے قبول کیا ہے. تو اگر یہ محنت جاری رہی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم منزل پر پہنچ جائیں گے. مایوسی نہیں ہے, مایوسی تو بدترین گناہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہم مایوس نہیں ہیں, نہ محنت کو چھوڑتے قتل. بلکہ ایک مزیدار بات یہ بھی ہے, جو خاتون میرے مقابلے میں تھی اس نے دو سیٹوں سے الیکشن لڑا ہے اور میری والی سیٹ نہیں چھوڑی. میٹنگ بلائی دوسرے حلقے کو چھوڑنے کے لیے, تو وہ لوگ پڑ گئے, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو, زیادتی کر رہے ہو, یہ سیٹ کیوں چھوڑ دے. تو وہ جواب میں خاتون کہتی ہے کہ اے یہ اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ اس حلقے میں اور لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر یہ حلقہ چھوڑتی ہوں جس میں حق نواز ہے تو اب کوئی دوسرا آدمی لڑنے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہ لڑے کوئی, ہمیں اس سے کیا بات ہے, نہ لڑے, اسے بھی کامیاب ہو جانے دو. تو جواب میں کہتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے اسمبلی میں اس سے ذلیل کروانا ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں وہ چھوڑ دیتی ہوں. اللہ گواہ ہے, سمجھتا ہے میرا دشمن کہ میں اسے کسی سٹیج پر بھی معاف نہیں کروں گا, وہ سمجھتا ہے. لیکن بہرحال اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہی حکمت ہو اس کی کہ آج ہم کامیاب نہیں ہوئے, یہ حکمت ہو کہ 6 ماہ بعد حکومت ہی ختم ہونی ہو. تو لوگ کہتے بھائی تم تو صحابہ کا نام لے کر گئے تھے, کیا کر کے آئے ہو, سال بعد حکومت ختم ہونی ہو, شاید اللہ نے ہماری عزت بچا لی کہ ایک سال میں ہم کچھ نہ کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر کے آئے ہو, تم تو صحابہ کی آبرو کے لیے گئے تھے, شاید اللہ نے اس سے بچا لی ہو. بھائی پوری بہتر جانتا ہے ان حکمتوں کو. آج کے اس پرفتن دور میں جب اصحاب رسول کو مابین تک کی گالی دی جا رہی ہو, اور خصوصاً اس عظیم انسان کو جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, سب سے پہلے, توجہ رہے ذرا میری طرف, بارش کی طرف سے توجہ ہٹائیے, بات سکون کے ساتھ کہہ سکوں. اس انسان کو گالی دی جائے پاکستان میں جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اور اس وقت نبی کو نبی مانا ہے کہ جس وقت خود نبی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. نہیں توجہ آپ کی, میرے الفاظ پر توجہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب نبی نے ابھی دعویٰ ہی نہیں کیا نبوت کا تو اسے نبی کیسے مان لیا. توجہ رہے, میں پھر کہتا ہوں, اس انسان کو گالی دی جائے پاکستان میں جس نے اس وقت نبی کو نبی مانا ہے کہ جس وقت ابھی تک نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, اس کو گالی دی جائے. اور کیوں دی جائے, توجہ رہے, وہ انسان وہ شخصیت, میری مراد اس سے ابو بکر ہے جسے پیغمبر نے صدیق اکبر کا لقب دیا ہے. یہ وہ شخصیت ہے, یہ وہ انسان ہے, یہ وہ رہنما اور مبتلا ہے جس نے اس وقت رسول کو, جس نے اس وقت نبی کی نبوت پہ یقین کر لیا تھا کہ جس وقت ابھی تک پیغمبر نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, ابو بکر اور محمد کا یارانہ بچپن سے چل رہا ہے, متعدد بار اکٹھے سفر کیے, متعدد بار مل گئے تھے, متعدد بار تجارت میں اکٹھے گئے, ایک دن سفر کر رہے ہیں. ایک صاحب کا کتب کا عالم ابو بکر سے کہتے ہیں کہ تیرا یہ ساتھی رسول بنے گا. صاحب کا آسمانی کتب نشانیاں پیش کرتی ہے, علامات بتلاتی ہے, اور وہ علامات اس میں پائی جا رہی ہے, یہ رسول بنے گا, نبی بنے گا. اسی دن سے ابو بکر نے اپنے دل میں محمد کی صداقت بٹھا لی تھی, عزت بٹھا لی تھی, عدالت بٹھا لی تھی, عصمت بٹھا لی تھی, شرافت بٹھا لی تھی, یقین کر لیا تھا کہ یہ ضرور رسول رسول بنے گا. بتلاؤ اس سے پہلے کون اس طرح آیا ہے؟ بتلاؤ کوئی کہ کسی نے اس سے پہلے محمد کے رسول ہونے کا دل میں یقین کر؟ بتلاؤ کون تھا؟ اور ابو بکر کیا کمال شخصیت ہے، رب محمد کی قسم کیا کمال شخصیت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں سوا اللہ کی پوری مخلوق میں ابو بکر کو وہ امتیازی اوصاف حاصل ہے جو کسی اور فرد کو حاصل نہیں ہے. توجہ رہے، ابو بکر تنہا ہے اس میں کہ وہ رسول پر سب سے پہلے ایمان لایا ہے، اس میں اس کا ثانی کوئی نہیں، اس میں اس کا شریک کوئی نہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے، مجھے اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب ایمان لائے، غلاموں میں فلاں بزرگ ایمان لائے، اور نوجوانوں میں ابو بکر ایمان لائے. مجھے اس تعویل میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دعویٰ یہ کر رہا ہوں ابو بکر نے اس وقت پیغمبر کی رسالت کا دل میں یقین کر لیا تھا جب ابھی تک خود انہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اس وقت نہ خدیجہ ایمان لائی تھی، نہ علی ایمان لائے تھے، نہ تو غلام ایمان لایا تھا. مجھے ان تعویلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر پہلا مسلم ہے اور اس وقت میں تنہا ہے، اکیلا ہے. اس کا شریک نہ ماں نے جنا تھا، نہ آج کوئی جن تنہا ہے اس وقت میں، اکیلا ہے، سب سے پہلے مان رہا ہے ابو بکر ہی ہے تنہا جس نے رسول مانا ہے. مانا تو سب نے، سب صحابہ نے مانا ہے، لیکن ابو بکر تنہا ہے جس نے اس طرح مانا ہے کہ نبی کی آزمائش نہیں کی. ابو بکر وہ تنہا ذات ہے جس نے بغیر آزمائش کیے رسول کو رسول مان لیا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ میرے خیالات نہیں، معاذ میری عقیدت کے پھول نہیں ہے، رسالت میں آپ کا اپنے ساتھ کہ مجھے جس نے مانا ہے میری آزمائش کی ہے، بغیر آزمائش کی اگر کوئی مان گیا ہے تو وہ ابو بکر ہے. جس نے نہیں پوچھا، نہیں آزمائش کی کہ آپ کیسے رسول ہیں، رسالت پناہ کے دعوے کرنے کی دیر تھی، صدیق نے بلا جھجک تسلیم کر لیا. صدیق اکبر تنہا ہے، وہ تنہا ہے بلا شرکت غیر، یہ وصف رکھتا ہے کہ خاتم الانبیاء کی رحلت کے بعد اس آخری نبی کی امت میں سے. الفاظ پہ نگانی رہے کی بات نہیں سمجھ آئے گی. ابو بکر تنہا ہے، اس وقت میں اس کا کوئی شریک نہیں جس نے پیغمبر کی رحلت کے بعد جنت کے اعلی مقام میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا قدم رکھا ہے. لفظوں پہ نگاہ رہے، لفظوں پہ کسی مغالطے میں نہ رہیں آپ. ابو بکر تنہا ہے، لاسانی ہے اس قسط میں کہ محمد رسول اللہ کی رحلت کے بعد جنت کے اعلی مقام میں اگر کسی نے محمد کی امت میں سب سے پہلے جنت کے اس اعلی مقام میں قدم رکھا ہے تو ابو بکر ہے. محمد کی امت کی شرط لگائی ہے تاکہ انبیاء کا استثناء ہو جائے. میں کوئی وہ بات نہیں کہنا چاہتا جو دلائل سے ہٹی ہوئی ہو، جو اس میں کمزوری ہو اہل سنت کے موقف کے لحاظ سے. اگر آپ نبی کے روزے کو جنت کا اعلی مقام مانتے ہیں تو پھر اس جنت کے اعلیٰ مقام میں محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد سب سے پہلے جس نے قدم رکھا ہے وہ طلحہ ابو بکر ہے. یہ امتیاز حاصل ہے اس کو. ابو بکر اکیلا ہے ہجرت کی رات پیغمبر کے ساتھ اکیلا جانے میں, اکیلا ہے نبی کے ساتھ ہجرت کی رات اکیلا جانے میں, اکیلا ہے کوئی شریک نہیں. ہجرت کی رات نبی کے ساتھ جانے میں اکیلا جاتا ہے اور اس جانے میں اکیلا ہے. نہیں سمجھ آتے یہ الفاظ. اس جانے میں تنہا ہے, اس کا کوئی اور شریک نہیں. صحابی عمر بھی ہیں, صحابی عثمان علی بھی ہیں, صحابی طلحہ و زبیر بھی ہیں, صحابی خالد بن ولید بھی ہیں. صحابی وہ سارے ہیں جنہوں نے دل سے محمد کی رسالت کو قبول کیا, آنکھوں سے آپ کا چہرہ اقدس دیکھا اور محفوظ ہاتھوں سے رحمت کی. صحابی وہ سارے ہیں لیکن ابو بکر اس نے تنہا ہے کہ اسے رب نے اپنی لاحید کتاب میں صحابی کہا ہے. الحمد للہ تک اگر کسی کو رب نے صحابی کہا ہے تو وہ ایک ہے, ایک ہے, ایک ہے. رب محمد کی قسم ایک ہے اور وہ ابو بکر ہے.
رفیق غار و مزار صدیق اکبر, رفیق غار و مزار صدیق اکبر. جیوے 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 جیوے.
سان یسنین از ہما فی الغار از یقول لصاحبی, یہ لصاحبی کے لفظ خالق کی ہے اور اس نے اپنی کتاب میں یہ لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیے, کسی اور کے لیے استعمال نہیں. آپ بھی پڑھے قرآن, یقین حاصل کر لیں. اس صفت میں ابو بکر اکیلا ہے, سمجھ رہے. ابو بکر تنہا ہے, سمجھ رہے, سمجھ رہے. اس کائنات میں اس وصف میں ابو بکر تنہا ہے کہ جس پر لوگوں میں, جس پر لوگوں کو محمد رسول اللہ ہونے کا شبہ ہوا. نہیں سمجھے, سکتے کے عالم میں آ رہے ہو, سکتے کے عالم میں آ رہے ہو. توجہ رہے, توجہ رہے. ابو بکر اس وقت میں تنہا ہے کہ جس پر ناواقف لوگوں کو, جو آقا کو جانتے پہچانتے نہیں تھے, دیکھا ہوا نہیں تھا, نبوت کے مقامات سے واقف نہیں تھے, پیغمبر کس قسم کے اس نے جمال کا لائق ہوتا ہے اس سے واقف نہیں تھے, آج پہلی ملاقات تھی اور اس پہلی ملاقات میں جس پر محمد رسول اللہ ہونے کا مخاطبہ ہو گیا وہ تنہا ابو بکر ہے. ہجرت کر کے گئے ہیں, غار چھوڑی ہے, مدینہ پہنچی ہے, بیٹھ گئے ہیں, لوگ نہ واقف ہیں, آتے چلے گئے. کوئی محمد رسول اللہ کو پہلے سلام کرتے ہیں, کوئی ابو بکر کو پہلے سلام کرتے ہیں, مخاطب میں سلام کرتا ہے کہ ابو بکر ہی شاید محمد رسول اللہ ہے. نہ رسالت ماں روکتے ہیں کیا کر رہے ہو, نہ صدیق روکتے ہیں کیا کر رہے ہو. سمجھ رہے, سمجھ رہے. وہی کے آنے میں بھی دیر نہیں لگتی تھی, نہ وہی آئی ہے کہ میرے رسول منع کر لوگوں کو, مغالطے میں صدیق کو رسول سمجھ کے پہلے سلام کر رہے ہیں. نہ وہی آتی ہے, نہ صدیق روکتا ہے, نہ آقا روکتے ہیں کہ میں رسول ہوں پہلے اس کو سلام کیوں کرتے ہو. نہیں کیا. توجہ, توجہ ہے پوری. سلسلہ کچھ دیر جاری رہا, سورج چڑھتا ہے, دھوپ لگتی ہے, صدیق چادر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. توجہ رہے, توجہ رہے. حکمت تھی, حکمت تھی جس کے لیے رسول چپ ہے, حکمت تھی جس کے لیے وہی چپ ہے, حکمت تھی جس کے لیے صدیق چپ ہے. سارے آتے گئے, مغالتا پڑتا رہا, دھوپ لگی ہے, صدیق کہہ سکتا تھا چادر تان دو, ہم تمہارے مہمان ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں, پورا انتظام کرو. تو صدیق نے کیوں نہیں کہا مدینہ کے لوگوں سے دھوپ لگ رہی ہے, تمہارے پاس انتظامات نہیں ہیں؟ نہیں کہا کسی کو, خود چادر لے کر آقا کے سر پہ کھڑے ہو گئے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, فرمایا میرے الفاظ نہیں, میرے نہیں, بخاری شریف کی, فرمایا تب لوگ
اکبر، نائب رسول صدیق اکبر، صدیق اس قدر رنگ میں رنگا گیا تھا، اس قدر
خدا کی قسم صدیق میں وہ حسن نہیں جو محمد میں ہے، نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، میرا ایمان ہے صدیق میں وہ کمالات نہیں جو محمد رسول اللہ میں ہے، نہ کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ صدیق کچھ اس طرح نبوت کی سنگت میں ڈھل گیا تھا کہ واقف نہ واقف لوگوں کو سرسری نگاہ میں باقی نظر میں مغالتا پڑ گیا، لیکن فوراً کہا جا سکتا تھا کیا کر رہے ہو، یہ نوکر ہے آقا تو میں ہوں، مغالتی اس کو سلام کیوں کر رہے ہو، نہیں روکا نہیں منع کیا، چادر صدیق نے خود تان دی ہے، توجہ کیجئے، حکمت کیا تھی کہ وہی چپ ہے، حکمت کیا تھی کہ رسول چپ ہے، حکمت کیا تھی کہ صدیق چپ ہے، حکمت یہ تھی کہ کل ایک وقت گا لوگ چادر چادر کی بات کریں گے، کاش جنگ ہوتا، کاش لکھنؤ ہوتا، لوگ کل چادر چادر کی بات کریں گے، لوگ کل کل تطہیر کی بات کریں گے، لوگ کل آیت تطہیر کی بات کریں گے، لوگ کل چادر چادر کی بات کریں گے، تو اس وقت فیصلہ ہو جائے گا، ایک چادر وہ تھی جو محمد الرسول اللہ کی ہے اور علی کے سر پہ آئی ہے، حسن کے سر پہ آئی ہے، حسین کے سر پہ آئی ہے، سارا کے سر پہ آئی ہے، چادر وہ بھی مقدس ہے، لیکن جو چادر آج آقا کے سر پہ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ نبوت، نبوت چادر ڈال دیا بچوں پر، توجہ نہیں توجہ نہیں، نبوت نے چادر ڈالی ہے
بچوں پر،
حسن بچہ، حسین سارا بچی، علی، نبی نے چادر ڈالی ہے بچوں پر، منصب مقام منتر سے ہٹ کر خونی رشتے کے لحاظ سے بات کرتا ہوں، وہاں بھی باپ بچوں پہ چادر ڈال رہا تھا، یہاں بھی باپ بچے پہ چادر ڈال رہا تھا، جس نے بچی بھی ہو عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو سب بھی باپ ہے، مکان کے لحاظ سے چھوٹا ہو سب بھی باپ ہے، علم کے لحاظ سے چھوٹا ہو سب بھی باپ ہے، عمر کے لحاظ سے کم ہو سب بھی باپ ہے، عقل کے لحاظ سے کم ہو سب بھی باپ ہے،
ہمراز محمد صدیق اکبر، ہمراز محمد صدیق اکبر،
صدیق اس میں تنہا ہے، خدا کی قسم تنہا ہے، اس کا اس میں کوئی شریک
نہیں،
اسی آواز سے کہہ دیجیے، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے، سنیو سنیو، آپ کے ملک میں آج اس تصویر انسان کو لاہور کا ایک چوڑا، لاہور کے ایک رات کا پٹی کا سر، چراغ مستقبل کا مسلط ظاہر کرتا ہے کہ شیطان کو سب سے پہلے ابو بکر نے تسلیم کیا تھا، جس نے نبوت کو سب سے پہلے مانا، آج تیرے ملک میں اس کو شیطان کو ماننے والا لکھا کہا جا رہا ہے، سنیت یا تو لکھ جاؤ یا کف لکھ جائے، تم لکھ جاؤ یا کافر لکھ جائے، تم لکھ جاؤ یا تارا لکھ جائے، تم لکھ جاؤ یا یہ خلیج کتابیں لکھ جائیں، خدا کی قسم میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں وہ گالیاں تمام زبان پہ لانا نہیں چاہتا، یقین کیجئے مجھے وہ سابقہ تاریخ یاد ہے کہ جب میں نے کچھ مغلیات سنائی تھی اور آپ کے یہاں کچھ ساتھی اپنا ہوش اور حواس کھو بیٹھے تھے، رب کعبہ کی قسم اصحاب رسول کو کافر وہ گالی دے رہا ہے کہ جو گالی میں اس لیے بیان نہیں کر سکتا کہ گھروں میں بیٹھی سنتی ہیں، اس سے اگر تم میں عقل ہے تو اندازہ لگا لو کہ ہم کتنے مظلوم ہیں، پھر بھی حکومت حق نواز کی راہ روکتی، میرا جرم بتلاؤ، قصور بتلاؤ، غلطی بتلاؤ، لیکن یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی
اور موت صحابہ کے حصہ میں لکھ چکا ہوں.
سبحان اللہ.
سنی بھائیو, سنی عزیزو, میری کوئی اور وصیت نہیں ہے, یہی وصیت اولاد کو ہے, یہی وصیت بیوی کو ہے, یہی وصیت رشتہ داروں کو ہے, اور یہی وصیت آپ کو ہے کہ میری زندگی اور موت صحابہ کے حصہ میں لکھی جا چکی ہے. میں اس راستہ میں زندہ رہوں چاہے مر جاؤں, بہرحال میں صحابہ کا ہوں. ہوا کے ذریعے بارہا رب العالمین سے درخواست کر کے کہ تو قادر ہے میری آواز ابو بکر تک پہنچا دے, کہ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہے, ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہے, اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی. اب اگر میں صدیق کو چھوڑ دیتا مشکلات دیکھ کر تو لوگ کہیں گے سچا ہوتا تو چھوڑا کیوں نہیں, کہے گا دشمن یا نہیں کہے گا بلند آواز سے, پھر چھوڑ دوں عسکری دیکھ کر زور دیکھ کر چھوڑ دوں, نہیں چھوڑ سکتا. وہ سچا ہے, سچے کا ساتھ نبھائے, ہم سچے کا ساتھ نبھا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. میرے محترم سنی بھائیوں, پاکستان کی سر زمین پر حق تو نہیں گئے, اصحاب رسول کو دنیا جہان کی ہر گاڑی دی جا رہی ہے, ہم اس گاڑی کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. ہم پاکستان سے طرح کا کرم, طرح کی زبان خراب کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو لائن سوچی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال 22 جمادی الثانی کو, جو ایک سال 31 جنوری کو آ رہی ہے, پاکستان کی سڑکوں پر تاریخ مدائے صحابہ کا جلوس نکلا کرے گا. ہم اس تاریخ کو سڑکوں پر, چوراہوں پر خلیفہ بلافت جانشین پیغمبر کی نفا کریں گے, باقی صحابہ کی تاریخ و توصیف کی جائے گی. ہماری تاریخ کا یہ جلوس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پاکستان کے آئین نے دشمنانِ اصحاب رسول کے لیے سزا کا تعین نہیں کر لیا جاتا. صحابہ کے خلاف چکنے والا لٹریچر ساڑھ نہیں کیا جاتا, اسے آگ نہیں لگا دی جاتی, اور جب تک دشمنانِ اصحاب رسول کو الٹا لٹکا کر حکومت ان کی کھال نہیں کھینچ رہتی, اس وقت تک تاریخ مدر صحابہ کا یہ جلوس ہر سال 22 جمادی الثانی کو نکلے گا. ہم صدیق کی مدہ عام کر دیں گے, صحابہ کی مدہ عام کر دیں گے, گلیوں میں, کوچوں میں, چراہوں پر, بازاروں میں, جنگلوں میں, دیہاتوں میں, درختوں کی ٹہنیاں پکڑ کے چلیں گے, آج صدیق کا یوم ہے. بچے سکول میں درخواست لکھے آج نہیں آؤں گا, صدیق کا یوم ہے. ملازم درخواست لکھے آج چھٹی ہے, صدیق کا دن ہے, نہیں آؤں گا. تم دکان پہ کتوا لکھو آج جانا صدیق ہے, دکان بند ہے, سودا کل بکے گا, آج دکان نہیں کھولی جائے گی. قدم بڑھاؤ شیر ہمارے. یہ تحریک وہ تحریک ہے جسے امام علیہ سنت عبد السکون لکھنوی نے ایک صدی پہلے شروع کیا تھا, اور اس کا نتیجہ نکلا کہ لکھنؤ میں مارکی جلوس بند ہو گئے. ہوئے یا نہیں ہوئے, تحریک مدائے صحابہ کا یہ جلوس پوری عقیدت کے ساتھ 22 جمادی الثانی کو پاکستان کی سڑکوں پر نکلے گا, نکلے گا, صحابہ کی عصمتوں کے ترانے گاتا ہوا جائے گا. گلیوں, چوکوں, چوراہوں پر یہ نعرے بلند ہوں گے, نعرے تکبیر, اسی آواز سے, اسی آواز سے, نعرے تکبیر.